أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ملك درود بيجي محمد وعلى
اللهم صل على محمد.
ارباب اعضاء، سورہ انبیاء کی 73 آیت کے ذیل میں خمسہ مجالس ادا کی چوتھی گفتگو امام سجاد کی فکری تحریک کے عنوان سے آپ سماعت کر رہے ہیں، اور ہر دور میں خدا کی حجت ہونے کے ناطے امام معصوم نے امت کی رہنمائی کا حق ادا کیا ہے، اور مسلسل اس نقطے کی تاکید کر رہے ہیں کہ وہ عہدہ اور وہ رتبہ اور وہ مقام جو مولا کائنات کو رسول اللہ کے بعد حاصل رہا، وَخَلِیفَتُهُ بِلَا فَصْل، کا ایک جانب سے اس کی اہمیت اس طرح ہے کہ رسول کے بعد کوئی واسطہ اس میں خلل واقع نہیں ہوتا، کوئی فاصلہ ایجاد نہیں ہوتا، رسول کے بعد فوراً ایک امام معصوم کی بیعت کرنی ہے، اور پھر دوسرے اس جہت سے کہ مولا علی کی ذات اور ولایت امت اور رسول کے درمیان ایک پل ارتباطی کا کام کر رہی ہے، جوڑ رہی ہے، اسی لیے خلیفہ بلا فصل کہا جاتا ہے، اور یہ عہدہ بالعموم تمام ائمہ طاہرین کو حاصل ہے کہ اگر مولا علی رسول اللہ کے بعد بلا فصل ہیں تو امام حسن امام علی کے بعد بلا فصل ہیں، اگر امام حسن رسول اللہ کے بعد بلا فصل ہیں تو امام حسین امام حسن کے بعد بلا فصل ہیں، اور یہاں تک کہ 12 ائمہ. پس یہ تسلسل جاری و ساری ہے کہ آئمہ ایک کے بعد ایک آتے رہے اور امت کی ہدایت کرتے رہے. اور جیسا کہ ابتدائی گفتگو میں بھی میں نے عرض کیا تھا، آپ کی سماعت عالیہ کی نظر کیا تھا کہ امام سجاد کی زندگی بہت مظلومانہ زندگی ہے، دشمن کی جانب سے امام سجاد پر جو حملے ہوئے، امام سجاد کو جن آلام و مصائب کا سامنا ہوا اس جہت سے بھی، اور اس جہت سے بھی کہ ہم نے بھی امام کی زندگی کو نہیں سمجھا، امام کی مظلومیت دو جہت سے قابل تصور ہے ہر امام کی، ایک وہ ظلم ایک وہ ستم کہ جو دشمن اور آل نبی سے عداوت و بغض رکھنے والے اور ان کے فضائل و مناقب سے حسادت کرنے والے افراد کی جانب سے روا رکھا گیا، وہ ظلم وہ ستم اور وہ جفا جو دشمن نے رکھا یقیناً بہت اہم ہے کہ اس پہ گفتگو کی جائے اور ہوتی ہے، اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کا مقصد یہی ہے کہ وہ ظلم جو امام حسین پہ ہوا, ولو یہ کہ ایک بچے کے تماچے ہی لگنے کیوں نہ ہو, آل رسول کو در در پھیرایا جانا ہی کیوں نہ ہو, جناب زہرا میں جلتا ہوا دروازے کا گرنا ہی کیوں نہ ہو, یہ بہت عظیم ہیں اور ان کو روایات میں اور دعاؤں میں اور زیارات میں بہت عظیم تصور کیا گیا ہے. امام حسین کی اسی ظاہری شہادت پر, ظاہری شہادت پر ایک امام کو قتل کیا جاتا ہے. بکت السماء والارض, زمین و آسمان نے گریہ کیا. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے, یہ کوئی قیافہ اور سجا نہیں ہے کہ شاعر نے کہہ دیا اور ہم نے تسلیم کر لیا. واقعا آسمان نے گریہ کیا ہے. ایک وہ ظلم ہے کہ جو دشمن کی جانب سے ذرا رکھا گیا, اور ایک وہ کچھ فہمی اور نارسائی ہے عقل کی کہ جو ہماری جانب سے امام کے لیے موجود ہے, کہ ہم امام کو نہیں سمجھ پا رہے. شاید امام پہ جو ظلم ہوا ہے اگر زمان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو امام پر دشمن کی طرف سے ہونے والے مظالم کا زمانہ بہت محدود تھا, ایک خاص ٹائم, ایک خاص وقت کے لیے تھا. لیکن وہ کجی, وہ نارسائی عقل, وہ عدم شناخت مقامات و اہداف آئمہ طاہرین, اس کا زمانہ بہت وسیع ہے. جتنا جتنا زمانہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہماری کج فہمی میں اضافہ ہو رہا ہے, ہماری نارسائی میں اضافہ ہو رہا ہے, ہم اہل بیت کے مقامات, فضائل اور ان کے اہداف زندگی کو نہیں سمجھ پا رہے. یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے کہ جن کو بھیجا گیا تھا اور تم ان کی تأسی اور پیروی اور ان سے اظہار ہمدردی اور ان سے وابستگی کے نعرہ لگاتے ہو, تم ان کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو اگر زمان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ظلم کہ جو ان سے وابستہ افراد ان پہ کر رہے ہیں, عزیزان گرامی, اس کا زمانہ بہت وسیع ہے. وہ جو ظلم تھا وہ بہت محدود تھا, اور دشمن کی پوری کوشش یہی تھی کہ اہل بیت کو یا قتل کر دیا جائے یا پابند سلاسل کیا جائے. فمن قتل ومن قتل فاقصی من اقصی ومن صبی من صبی, جو دعائے نزول پڑھتے ہیں, کسی کو قتل کیا, کسی کو زہر دیا, کسی کو قیدی بنایا, جو ممکن تھا, جو ممکن تھا دشمن کے لیے وہ دشمن نے کیا. اور پھر اس کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس جب اس سے تنگ آ گئے تو انہوں نے اب آئمہ کے پیغامات میں تحریف کرنی شروع کی, کہ جس کی جانب میں مسلسل اشارہ کر رہا ہوں کہ آئمہ کے دور میں آئمہ کے مقاصد, آئمہ کی تحریکوں کو کچلنے اور آئمہ کے روشن اور منور پیغام کو لوگوں تک نہ پہنچنے کے لیے, کہ امام کا پیغام نہ پہنچے, امام کے بیانات میں تحریف کی گئی, بہت سے نظریات گڑھے گئے, عقائد درست کیے گئے. اس قسم کی گفتگو آپ مسلسل سن رہے ہیں, میں اشارہ کر رہا ہوں. لہذا امام سجاد کی زندگی کربلا کے بعد وہ پہلا امام کہ جو پاسدار پیغام کربلا ہے, توجہ رکھیے گا, پاسدار پیغام کربلا ہے, جو ترجمان روح کربلا ہے, اس کی زندگی جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 35 سال امام نے گریہ کیا ہے. واقعا امام کی سیرت اس قابل ہے کہ امام کے ایک ایک پہلو کو, جو میں نے دوسری مجلس میں عرض کیا تھا, امام کی زندگی کے تین پہلو کہ جس میں امام آتے ہیں, ایک قید ہونے کا زمانہ ہے, ایک تعلیم کا زمانہ ہے, اور اس کے بعد ایک اموی جو بادشاہ تھے ان کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب الٹنے کا زمانہ ہے. ایک ایک قول, ایک ایک فعل کو کھولنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ امام علم الہی کا حامل ہوتا ہے, حکمت خدا کا حامل ہوتا ہے, اس کا کوئی فعل حکمت الہی سے خالی نہیں ہوتا. بس امام جو کچھ کرے گا ہماری تربیت کے لیے کرے گا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اب زیادہ ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم امام سجاد کی سیرت کو دقت نظر سے مطالعہ کرتے, باریک بینی سے اس کا جائزہ لیتے, اور امام کی سیرت سے وہ تمام مطالب اخذ کرتے جو ہماری حیات میں رہنمائی کے لیے کافی ہیں. لیکن برعکس ہوا, جن میں سے ایک شبہہ جو امام سجاد کے لیے پیدا کیا گیا اور ہم نے بھی اسے مانو ان قبول کر لیا, وہ امام سجاد کی بیماری کا مسئلہ ہے. امام سجاد کی بیماری مصلحت خدا کی وجہ سے تھی، ہم سب جانتے ہیں، مخصوص عرصے کے لیے تھی۔ امام ساری زندگی بیمار نہیں رہے۔ اگر آپ، اور میں نے شاید یہیں پہ یا کہیں اور ذکر کیا تھا، شاید یہیں پہ ذکر کیا تھا، امام کسی بھی جسمانی عیب میں گرفتار نہیں ہوتا جس سے لوگ متنفر ہو، اور امام در حقیقت اس کا علم کم علمی پہ مبنی نہیں ہوتا کہ اسے لوگوں کی ضرورت ہو اپنے سوال پوچھنے کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ کبھی بھی امام جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ آج دو واقعات عرض کروں گا۔ امام سجاد کے بارے میں جو تصور ہے ہمارا کہ ایک مظلوم امام، بیچارہ امام، رونے والا امام، اب ہم نے امام سجاد کی زندگی سے یہی پیش کیا وہ بیمار تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کے تابوت نکلتے تو کیا کہتے ہیں، بیمار کربلا۔ وہ بیمار نہیں رہے امام۔ اگر آپ نوجوان نسل کو یہ تصور دیں کہ تمہارا امام ساری زندگی بیمار رہا ہے، لاچار رہا ہے، مریض رہا ہے، کوئی اچھا تصور نہیں لگا۔ دیکھیں، عقیدتی طور پہ میں قبول کر لوں، لیکن ذہن اور عقل و فلسفہ و منطق اور لاجک کی نگاہ سے کسی بات کو قبول کرنا وہ ہمیں ہضم نہیں ہوتی ہے۔ عقیدی طور پر ہم بہت سی باتیں تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر اس کا عقل و منطق سے جائزہ لیا جائے، قرآن و اہل بیت کی صحیح تعلیمات کے تحت جائزہ لیا جائے، وہ ہضم نہیں ہوں گی ہمیں، کیونکہ ہم نے جو معیارات آئمہ کی شناخت کے لیے بنائے ہیں وہ متصادم ہوتے بعض اوقات۔ ایک یہی مسئلہ امام کو ساری زندگی لیے بیمار کہنا، دوسرا امام سجاد کی زندگی سے کچھ افعال کو یا افعال نما افعال کو لے کر ہم نے اس کو عزاداری کا نام دے دیا ہے۔ توجہ رکھیے گا، عزاداری وہ فعل نہیں ہے کہ جو دشمنان آل محمد نے انجام دیے۔ توجہ رکھیے، بہت ضعیف نقطہ عرض کر رہا ہوں۔ عزاداری وہ فعل ہے کہ جسے اہل بیت علیہ السلام نے اپنے ارادے اور اختیار اور علم الہی کی روشنی میں حکمت خدا کے تحت انجام دی، یہ عزاداری ہے۔ اب اگر میں زنجیر اس لیے پہنوں کہ یہ امام سجاد کو پہنائی گئی، تو یہ امام نے اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق پہنی نہیں۔ ابھی میں انشاءاللہ واقعہ عرض کروں گا کہ امام میں کتنی طاقت و قدرت تھی۔ وہ امام جسے ہم نے مظلوم بنایا، بیچارہ بنایا، جس کے پاس کوئی راہ حل نہیں سوائے رونے کے لیے اور خدا سے صرف مناجات اور دعا اور نمازیں پڑھنے کے علاوہ، یعنی امام کو ایکٹیو، امام کو مفید، امام کو کارآمد، امام کو ایسا عنصر کہ جو معاشرے کے لیے، انسانیت کے لیے مفید ہو، وہ ہم نے پیش نہیں کیا۔ حتیٰ کہ امام سجاد کی صحیفہ سجادیہ میں آپ کو جانوروں کے حقوق ملیں گے۔ توجہ کیجئے، انسان تو کجا، جانور، یعنی وہ امام جو پوری انسانیت کا امام ہے، وہ دعاؤں میں جانوروں کے حقوق کو بھی بیان کر رہا ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد وال محمد۔ امام نے اپنی مرضی سے نہیں پہنے، یہ سنت سید سجاد نہیں ہے، ہم غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ سنت وہ عمل ہوتا ہے کہ جو امام اپنی مرضی اور منشا اور اپنے ارادے اور اختیار سے اختیار کرتا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ اب چونکہ سلسلہ چلا آ رہا ہے لہذا ہم سوچتے نہیں ہیں، عقیدتی طور پہ سن لیتے، لیکن اگر اس کو تعلیمات آئمہ کے تحت دیکھا جائے تو وہ عمل عزاداری نہیں ہے۔ وہ کس کے، ہم کس کے عمل کو زندہ کر رہے ہیں؟ ہم دشمن کے عمل کو زندہ کر رہے ہیں۔ یا مثال کے طور پر بہت سارے ایسے کام ہیں، بہرحال میں صرف اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اس سے زیادہ سما خراشی کا سبب نہیں بنتا۔ بلکہ درود بھیجے محمد وال محمد کا۔ یہ صرف ایک اور مثال، ضمنی طور پر قمیض اتار کے ماتم کرنا، خوب ہو سکتا ہے درست بھی ہو، جائز بھی ہو، جہاں پر خواتین موجود نہ ہوں آپ قمیض اتار کے ماتم کر سکتے ہیں، یو کین ڈو اٹ، آپ کو کرنا چاہیے، یہ کہیں نہیں لکھا، آپ کر سکتے، اجازت دی ہے۔ خوب، یہ ایک فقہی مسئلہ سب نے بیان کیا، آپ کر سکتے ہیں جہاں پہ خواتین نہ ہوں، لیکن اگر اس کو عقیدتی نگاہوں سے، اجر رسالت کی نگاہوں سے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جناب سیدہ آئی ہیں، جناب زینب آئی ہیں، اور آپ جسم کو لخت کر کے برہنہ کر کے ان کو پرسہ پیش کر رہے ہیں. آیا یہ ادب کے منافی ہے یا ادب کے مطابق ہے؟ خود سوچنا چاہیے. جائز ہونا ناجائز ہونا ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اس کا ادب ائمہ سے تعلق ہے یا نہیں ہے؟ لیکن چونکہ ہو رہا ہے لہذا ہم اس کو چلا رہے ہیں. ایک اور مسئلہ جو امام کی سیرت سے متعلق ہے, وہ امام کی صرف سید الساجد اور زین العابدین ہونے کا ہے کہ امام کو صرف نمازیں پڑھنے والا اور روزہ رکھنے والا اور قیام کرنے والا. یقیناً امام نے قیام کیا ہے, امام رکوع سجود کرتے تھے, امام کو جب خیال آتا یاد آتا خدا نے کوئی نعمت دی فوراً سجدے میں سر رکھتے تھے, یاد آتا خدا نے کوئی بلا برطرف کی سجدے میں سر رکھتے تھے. اس لیے سید الساجدین کہا جاتا ہے. اور سید الساجدین بھی اسی لیے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام کے تمام اعضائے سجدہ پر, ساتوں اعضا جو سجدے میں رکھے جاتے ہیں جن کا زمین پہ ٹکانا واجب ہے, ان سب پر سجدوں کی کثرت کی وجہ سے نشان موجود تھے. اس لیے امام کو سید الساجدین کہا جاتا ہے. مل کے درود بھیجے محمد والے. تو یہ کج فہمی جو ہماری ہے یہ ہمیں مسلسل آئمہ سے دور کر رہی. معذرت کے ساتھ وہ زنجیریں, بہت سخت جملہ عرض کروں لیکن کیا کروں, حالات دیکھ دیکھ کے دل پک جاتا ہے انسان کا. وہ زنجیریں جو دشمن نے پہنائی تھی ان کی مدت کم تھی, لیکن ہم نے جن خام خیالی کج فہمی عدم شناخت آئمہ کے نتیجے میں اپنے ہی امام کو جن فاسد زنگ زدہ تعلیمات اہل بیت و قرآن سے دور زنجیروں میں آج تک جکڑا ہوا ہے, اس کا عرصہ, اس کی میعاد, اس کا ٹائم ختم نہیں ہو رہا. ہم نے اپنے ائمہ کو جکڑ دیا ہے واقعہ, اپنے عمل سے, اپنی کج فہمی سے, ائمہ کی شناخت نہ ہونے کی وجہ سے. امام کیا ہے اور ہم کیا پیش کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم کہیں کہ ہم مظلوم کربلا کے ماننے والے ہیں؟ نہیں, خوب اس مظلومیت کی خود تشریح ہونی چاہیے. یہ میرا اتنا پسندیدہ موضوع ہے کہ شاید میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب سے میں نے مجلس پڑھنی شروع کی ہے, مجھے یاد ہے جب سے, یعنی کم سے کم 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا مجھے مجلس پڑھتے ہوئے, میں نے ایک اپنے آپ سے عہد یہ کیا تھا کہ کچھ الفاظ اور حقیقتیں جو اہل بیت کے متعلق مشہور ہیں ان کو کھولا جائے, مظلومیت کو کھولا جائے. مظلومیت کیا ہے؟ آیا مظلومیت صرف ظلم و ستم کو سہنے کا نام ہے؟ آیا امام حسین پہ جو ظلم ہو رہا تھا, یہ امام نے جو میمنہ میسرہ قلب لشکر قائم کیا تھا, اس کا کیا مقصد تھا؟ امام اگر شہید ہونے آئے تھے سلینڈر ہو جاتے, ہتھیار رکھتے تھے, جناب میں تو شہید ہونے آیا ہوں. نہیں, یہ قلب لشکر, یہ میمنہ, یہ میسرہ, یہ خیام حسینی کا ایک منحنی صورت میں لگانا, یہ سب کیا تھا؟ یہ حکمت کیوں تھی؟ یہ فوجی حکمت عملی کیوں اختیار کی تھی؟ بھائی اگر امام شہید ہونے آیا ہے تہدی شہادت, تو پھر یہ ساری چیزیں کیوں؟ پھر میمنہ کا, میسرہ کا, قلب لشکر کا کمانڈر الگ الگ کیوں ہیں, اور پوری فوج کی جو باگ ڈور ہے وہ مولا عباس علیہ السلام کے ہاتھ میں دی ہے؟ اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ وہ تصور مظلومیت جو ہمارے ذہن میں ہے اس سے یہ متصادم ہے. حتیٰ کہ بعض اہل سنت نے کہا کہ حسین چاہتے تھے اس 72 کی جنگ کو جو ایک دن سے بھی کم پر محیط تھی, اور کیسے محیط تھی, امام کے اکثر صحابی یعنی 50 کے قریب صحابی پہلے ہی یا دوسرے ہی حملے میں شہید ہو گئے تھے, تیر شدید ترین تیر بانانے کی وجہ سے, کہ جس میں یہ کہا تھا اس بدبخت نے کہ گواہ رہنا کہ خیام حسینی کی طرف پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں. امام کے اکثر صحابی, اس کے باوجود اہل سنت کا یہ اعتراف تھا کہ امام چاہتے تھے کہ یہ جنگ شام تک پھیل جائے. ان کے بقول, ان کے عقیدے کے مطابق امام کو امید تھی کہ کچھ کمک اور رسد آ جائے گی کوفے سے. یہ جنگ کو پھیلانا, یہ جنگ کو ترتیب دینا, یہ میمنہ میسرہ قلب لشکر, اس کا کیا فلسفہ ہے؟ اس مظلومیت سے جو ہم نے اپنے ذہنوں میں معذرت کے ساتھ خناس کی طرح بھر لیا ہے, یہ اس سے کہیں میل نہیں کھاتی. توجہ رکھیے گا, ایسے ہی بہت سارے پہلو ہیں اور ایسی حقیقتیں اور الفاظ ہیں جن کے پیچھے اعلیٰ ترین تعبیرات موجود ہیں. اعلیٰ ترین تعبیرات وہ تعبیرات جو حیات دینے والی ہیں، عزت دینے والی ہیں، افتخار دینے والی ہیں، انسان کو ترقی دینے والی ہیں، انسان کو آزادی دینے والی ہیں، جسمانی آزادی بھی، روحانی آزادی بھی. لیکن ہم ان کو نہیں سمجھتے، ہم نے صرف ان کو الفاظ اور حروف کا ایک مجموعہ سمجھ لیا اور انہی ظاہری معنی کو جو ڈکشنری میں لکھے ہوئے اسے قبول کر کے ہم حسینیت منا رہے ہیں، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. ان کے پیچھے پورے پورے مفاہیم ہیں. یعنی اہل بیت نے، امام حسین نے، شہداء کربلا نے، اسیران کربلا نے اپنی عزاداری سے ان اعلیٰ ترین تعلیمات کو ان مفاہیم میں سمویا ہے تاکہ آنے والے زمانے میں لوگ ان مفاہیم کو کھولیں، سمجھیں اور ان پر عمل پیرا ہوں، کامیاب ہوں. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد. لہذا ضرورت اس امر کی ہے خود ہم قیام کریں آئمہ کی شناخت کے لیے، وہ شناخت کہ جو خدا نے قرآن میں پیش کی ہے، وہ شناخت جو رسول اللہ نے پیش کی، وہ شناخت جو خود اہل بیت نے پیش کی ہے، وہ شناخت، وہ معرفت جو خود آئمہ نے اپنے کلام میں پیش کی ہے. حضرت امام رضا علیہ السلام کہ زمانے میں قدرے امام کو اجازت ملی، حالات تھے، امام نے کھل کے معارف بیان کرنے شروع کیے، اتنے بیان کیے کہ لوگ کہنے لگے یہ تو عالم آل محمد ہیں، آل محمد کا عالم ترین فرد اس خانوادے کا، سب عالم ہیں. لیکن امام کو اتنا موقع ملا کہ امام کو عالم کہنے لگے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اب امام رضا کو موقع ملا. اب امام رضا کی مشہور و معروف حدیث ہے امامت سے متعلق، واقعاً وہ پڑھنے کے قابل ہے، یعنی اس پہ مجلسیں ہونی چاہیے کہ امام رضا علیہ السلام امامت کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کو سامنے رکھ کے ہم اس تصور امامت کو جو ہمارے ذہنوں میں برسوں سے موجود ہے اس کو رکھیں، پھر دیکھیں کہ کس کا تصور امامت درست ہے. آیا امام رضا کا دیا ہوا منشور امامت درست ہے، یا ہم نے جو تصور کر لیا ہے امامت کے بارے میں وہ امامت کا تصور درست ہے. پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا اور آپ مجھے دیکھ کے فرار نہیں کر گئے اور آپ کی سما خارج کا سبب نہیں بنا تو انشاءاللہ کسی موقع پہ اس کو بھی عرض کروں گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب دو واقعات میں امام کی سیرت سے عرض کروں کہ امام کتنا قدرت مند ہے جسے ہم نے بیچارہ بنا رکھا ہے، لاچار بنا رکھا ہے، جس کا کام رونا ہے، جس کا کام صرف کتاب کھول کے دعائیں پڑھنا ہے. دو واقعات، ایک عبد الملک، درود بھیجے محمد و آل محمد، ایک اور درود بھیجے محمد و آل محمد. عبد الملک بنو امیہ کا بادشاہ ہے، مکے میں آیا ہے، طواف کر رہا ہے. دیبل کا واقعہ تو مشہور ہے کہ بادشاہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو استعلام کرے، چومے، لیکن رش اتنا تھا جب میں غفیر کہ اس کو موقع نہیں ملا تھا. اسی اثنا میں امام سجاد دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ، وقار و متانت کے ساتھ تشریف لائے، لوگوں نے دیکھا اور خود بخود راستہ چھوڑ دیا. امام گئے اور امام نے جا کر مناسک ادا کیے، واپس آئے. ابھی جانتا تھا لیکن تغافل برت رہا تھا. اس نے کہا کہ من ہذا، یہ کون ہے؟ تو دیبل وہ موجود ہے. خدا واقع ان شاعروں کی زبانیں کہ ادا، ان کی زبانوں سے ادا ہونے والے جملوں کو تا قیامت باقی رکھے. شعرا کا بہت بڑا مقام ہے آئمہ کی سیرت میں. اور بات آگئی تو عرض کرتا چلو، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. امام حسن جا رہے تھے، امر آس سامنے سے آ رہا تھا. امام سامنے آیا اور کہا کہ میں نے سنا تو نے میرے بابا کے لیے شعر کہا ہے. جی. امام نے کہا بیچو گے؟ ابھی سٹ پٹا گیا، یہ کیسی بات، بیچو گے؟ چپ ہو گیا، ششدر ہو رہ گیا. تو سوچا کہ یہ آل محمد ہے، بغیر حکمت کے کلام نہیں کرتے. کہا کہاں بیچوں گا؟ امام نے کہا قیمت بتا. اس کو مولا جو دے دیں آپ, آپ کی مرضی. امام نے اشرفی کی تھیلی نکالی, اس کے ہاتھ میں رکھ دی, کہا اپنا بیعت مجھے دے دے. شعر لیا اور چل دیا. اصحاب کا مولا ایک شعر کی اتنی بڑی قیمت؟ کہا کہ تم نے حدیث نہیں سنی کہ جو علی کی محبت میں ایک شعر کہتا ہے خدا جنت میں گھر بنا دیتا ہے, جنت میں. لیکن یہ گھر اسی کو ملے گا جو اپنا شعر دنیا میں نہ بیچے. اب جو قیمت لگا لا کے کہ مجلس سے پڑھ رہے ہیں وہاں کی امید مت رکھیں, یہاں مل رہا ہے کافی ہے, دنیا بنا لو اپنی ذکر حسین سے, لیکن وہاں کی امید مت رکھنا. مل کے درود بھیجیں محمد وال محمد. تو واقعی شعرا کا بہت بڑا مقام اور آئمہ کی تمجید و تحسین ہے شعرا کے لیے. واقعی بعض اوقات میری ایک گھنٹے کی تقریر ایک طرف اور بے مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ شاعر کے دو مصرے ایک طرف, اتنا وزن ہوتا ہے بعض اوقات. اگر اپنے مدار پر رہتے ہوئے اور اپنے تعلیمات آئمہ کی تعلیمات کے تحت رہتے ہوئے اگر یہ شاعری کی جائے تو یہ غوغا کر دیتی ہے. تو اس نے کہا تم نہیں جانتے اس کو, تو زمین و آسمان جانتے ہیں اس کو, مکہ و مدینہ و صفا و زمزم و صفا و یہ سب جانتے ہیں. وہ پورا مشہور ہے, موجود ہے میرے پاس, لیکن میں کتاب سے نہیں پڑھوں گا, وہ بوریت کا سبب ہوگا. عبد الملک, یہ دوسرا واقعہ ہے, طواف کر رہا ہے, اس نے دیکھا امام سجاد آگے آگے جا رہے ہیں. وہ امام جسے ہم نے بیچارہ اور لاچارہ تصور کیا ہوا اور دنیا کے سامنے یہی بتایا, اس نے کہا یہ کون شخص ہے؟ اب اس نے سنا تو تھا ایک سید سجاد ہیں لیکن چہرے سے نہیں پہچانتا تھا امام کو, اور آگے بھی چل رہا ہے اور رستہ بھی نہیں دے رہا. وہ بادشاہ بڑی شخصیت جی, وہ لوگ کہتے آؤ بھگت کرتے تھے, آئیے قبلہ, آئیے آئیے ذلِ الٰہی, آئیے ماں بدولت آئیے. اب اس نے کہا یہ کون ہے کہ جو میرے آگے چل رہا اور اتنا بھی نہیں کر رہا, توجہ بھی نہیں کر رہا. کسی نے کہا یہ سید الساجدین. کہا او ہو اچھا یہ سید الساجدین ہے. اچھا طواف کر کے اپنے محل میں آ گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے ان کو میرے پاس بلا کے لے کے آؤ. اب اس نے امام کو بلایا, امام حاضر ہوئے اس کے پاس, امام گئے اور اس نے کہا کہ دیکھیے میں آپ کے باپ کا قاتل نہیں ہوں جو آپ مجھ سے بے اعتنائی برت رہے ہیں. امام نے بہت ہی مدلل جواب دیا. امام نے کہا میرے بابا کے قاتل نے میرے بابا کی دنیا کو خراب کیا, لیکن میرے بابا کے قتل نے میرے قاتل میرے بابا کے قاتل کی آخرت کو تباہ و برباد کر دیا. میرے بابا کی دنیا اس نے خراب کی, زندگی چھین لی, لیکن میرے بابا کے قتل کی وجہ سے اس کی آخرت خراب ہوگی. تو چاہتا ہے تو اسی راہ کو اپنا. کہے کہ نہیں نہیں قبلہ میرا یہ مطلب نہیں تھا, میں تو چاہتا تھا آپ میرے پاس آئیں, جو میرے پاس سہولیات ہیں اس سے استفادہ کریں. بس یہ سننا تھا. امام سجاد نے اپنی ابا جو اوڑھے ہوئے تھے زمین پہ بچھائی, دست سے دعا بلند کی, یقیناً قبلہ ہوئے ہوں گے امام, دست سے دعا بلند کیے اور کہا کہ خداوندہ اپنے اولیاء کی عظمت و جاہ و جلال و حشمت کو اس پہ دکھا دے. اب یہ جملے امام کی زبان سے, بلکہ یوں کہوں میں اس کا ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں, کن فیکون کے مظہر اعلیٰ کی زبان سے. کن فیکون کے مظہر اعلیٰ ہیں یہ, اللہ کے بعد کوئی ہوں ان کے پاس ہے. کن فیکون کے مظہر اعلیٰ کی صفات سے ابھی جملے پورے نہیں ہوئے تھے. خدا بندہ اپنے اولیاء کی عظمت اسے دکھا. امام جس ابا پہ بیٹھے تھے وہ زر و جواہر اور ہیرے جواہرات سے بھر گئی. امام نے کہا یہ ہے, دیکھ میری قدرت و طاقت, جو چاہے کروں. اس کے بعد پھر امام نے کہا خدا بندہ تو جانتا ہے تیرے اس عبد کو, اس کی ضرورت نہیں, اسے واپس لے لے. اور پھر آنے واحد میں وہ غائب بھی ہو گئی. یہ ہے امام کی طاقت و قدرت. مل کے درود بھیجے محمد وآل محمد. یہ طاقت, یہ تصرف کائنات میں اہل بیت کو حاصل ہے ولایت تکوینی کے اعتبار سے, لیکن اس کے باوجود وہ خدا نہیں ہیں, وہ اللہ نہیں بنے, وہ رب نہیں بنے, وہ جل جلالہ وہ نہیں بنے. سب کچھ ہونے کے باوجود اتنی طاقت و قدرت, اس لیے کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. ایک دفعہ پھر مل کے درود بھیجے محمد وآل محمد. ایک اور واقعہ امام کی عظمت کا اور امام کی قدرت کا آپ کے سامنے بیان کروں. شہاب زہری ایک درباری مولوی ہے, عبد المالک مروان نے حکم دیا کہ امام کو زنجیروں میں جکڑ کر شام لے جایا جائے. فوجی آئے اور انہوں نے امام کو گرفتار کیا، ہاتھ پیر زنجیروں میں باندھے اور محمل میں بٹھا دیا۔ یہ شہاب زہری کہتا ہے، جو درباری مولوی تھا، اس نے دیکھا امام کو اس طرح لے جایا جا رہا ہے، یہ گیا محمل میں سر اندر کیا اور کہا کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو اس طرح لے جایا جا رہا ہے، اور کاش میں آپ کی جگہ ہوتا اور سختیاں برداشت کرتا۔ تو امام نے کہا، کیا تو سمجھتا ہے کہ میں عاجز ہوں، درماندہ ہوں؟ انہوں نے مجھے زنجیریں پہنا دی ہیں، تو کیا زمین و آسمان کے راستے بند کر دیے ہیں مجھ میں؟ اب امام کا الفاظ نہیں، کیا یہ تعبیرات میری ہیں؟ کیا سمجھتا ہے کہ میں عاجز ہوں؟ امام نے کہا کہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کو ہلایا، اب پوری کی پوری زنجیریں جو تھیں وہ خود کھل کے جدا ہو گئی، جدا ہو گئی امام سے۔ پھر امام نے کہا کہ میں صرف دو منزلوں تک فوجیوں کے ساتھ رہوں گا، بس۔ اسے یہ کہا زہری سے، دو منزلیں یعنی دو اسٹاپ ان کے ساتھ ہوں، اس کے بعد نہیں۔ کہتے ہیں کہ زہری کہتا ہے چار شب کے بعد جب صبح نمودار ہوئی تو بادشاہ کے فوجی سراسیمگی کے عالم میں مدینے میں داخل ہوئے، پوچھتے ہوئے سید الساجدین کہاں ہیں؟ دیکھا تو نہیں کسی نے، ہم تو قید کر کے لے کے گئے تھے۔ تو کہتے ہیں وجہ کیا ہے، تم تو قید کر کے لے کے گئے تھے زنجیروں میں جھکڑ کے۔ کہا کہ رات تک تو ہمارے ساتھ تھے، دو منزلیں ہمارے ساتھ تھے سید سجاد، لیکن فجر کے وقت ہم نے دیکھا زنجیریں ہیں، سید سجاد موجود نہیں ہیں۔ مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد۔ یہ طاقت و قدرت، یہ ہے امام کا اصل چہرہ۔ وہ امام حسین جن کو ہم کہتے ہیں مظلوم کربلا، مظلوم کہہ کے کہ امام کو ان کی حقیقت کو چھپا دی، یہی امام حسین علیہ السلام معاویہ کے آخری دور میں معاویہ کے ایک تجارتی قافلے کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، اور جب خط لکھتا کہ میرا مال واپس کر دے، امام نے کہا نہیں کرتا تیرا مال واپس، بس سلام نامہ تمام۔ یہ کہہ کے دو لفظ میں امام نے اسے ٹرخا دیا، چپ کرا دیا۔ امام حسین کوئی مظلوم نہیں ہے، وہ مظلومیت ایک الگ ہے کہ جو کربلا میں ہمیں نظر آتی ہے، جو اسلام کو زندہ کرنے کے لیے در حقیقت ضروری تھی، اور اس کے اندر ایک حیات ہے اس مظلومیت میں، اس میں نجات ہے، اس میں پیغام ہے، اس میں نورانیت ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ آج چاہتا ہوں کہ صرف امام کا خطبے کا ایک حصہ آپ کے سامنے نقل کروں، لیکن اس سے پہلے امام کی جو فکری تحریک تھی اس سے متعلق چاہتا ہوں امام کے ایک یا دو قول آپ کی سماعت کی نظر کروں۔ ایک دفعہ پھر مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ امام سجاد کے میں نے بتایا دو گرا قدر یادگاریں ہمارے پاس موجود ہیں، ایک صحیفہ سجادیہ جس کے بارے میں نے علامہ مجلسی کا قول نقل کیا تھا کہ امام زمانہ نے ان کو تحفہ دیا تھا، اور ایک رسالت الحقوق کہ جس میں معاشرے کے مختلف طبقات، جانوروں تک کے حقوق، یہاں تک کہ انسان کے اعضاء کے حقوق بھی امام نے بیان کیے۔ اب امام کے کچھ اور اقوال بھی نقل کیے گئے تحفہ العقول میں، علامہ بحرانی نے اور دوسرے علماء نے دوسری کتابوں میں نقل کیے، وہ صرف دو تین اخلاقی حوالے سے امام کے قول کو نقل کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ کس دور کی بات ہے؟ دیکھیں پھر اس بیک گراؤنڈ میں جائیں، پس منظر میں جائیں، اس کلام کے شان نزول میں جائیں کہ امام کس دور میں یہ کلام کر رہا ہے۔ وہ تقریباً روزانہ میں بتا رہا ہوں کہ بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ لوگ جنت کے مشتاق تھے، کیسے مشتاق تھے؟ قتل حسین کے لیے آمادہ ہو گئے جنت میں جانے کے لیے، ایسے مشتاق تھے، ایسے مشتاق تھے کہ جوانان جنت کو قتل کر رہے ہیں لیکن جنت میں جانے کے مشتاق ہیں۔ یہ جنت میں جانے کا اشتیاق دیکھیں آپ۔ اب امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو من اشتاق الی الجنہ، اب امام فکروں کو بیدار کر رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے سوہ ضمیروں کو، تم جنت میں جانے کے خواہش مند تھے یا ہو؟ من اشتاق الی جنت, جو جنت کا مشتاق ہوتا ہے. امام کہتے ہیں کہ جنت ایسے نہیں مل جاتی, سارا الی الحسنات, وہ نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف تیزی سے قدم بڑھاتا ہے, نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف تیزی سے قدم بڑھاتا ہے. پھر امام نے فرمایا وَسَلَوْا عَنِ شَهْوَات, وہ خواہشات نفس کو اپنے پیروں تلے رون ڈالتا ہے. دوسرا مرحلہ صرف جلدی نہیں کرے گا حسنات کے لیے, نہیں, خواہشات نفس کو بھی در حقیقت کنٹرول کرنا ہے, لگام عقل و خرد سے اسے مہار کرنا ہے. لہذا صلاۃ الشہوات پابند سلاسل کرے گا, انہیں روکے گا, زیر پا گزارے گا. وہ من اشفق, اب امام نے کہا جنت میں جانا تو بہت اچھا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جہنم سے خوف کرتے ہیں. امام نے کہا ان کے لیے بھی ایک نسخہ ہے, من اشفق من النار, جو آتش جہنم سے خوف کھاتا ہے, بادر بالتوبہ الی اللہ, وہ اللہ کی طرف توبہ کے لیے جلدی کرتا ہے. جو جہنم سے ڈر رہا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کی طرف توبہ کے لیے جلدی کرے. من ذنوب ہی وراجع عن المحارم, اور گناہوں سے پرہیز کرے. اب امام نے کہا خدا کی طرف جانا چاہتے ہو, جنت کی طرف جانا چاہتے ہو, یہ کام کرو, جہنم کی طرف جانا چاہتے ہو, یہ کام کرو. بغیر عمل کے کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے. وہی جو میں نے عرض کیا تھا کہ انسان تو مجبور ہے, یزید سے کرا لیا گیا, ہمیں اعمال کی سزا نہیں ملے گی. امام نے کہا نہیں, تمہیں تمہارے اعمال کی سزا ملے گی, اور دنیا میں جو تم کر رہے ہو اس کی نتیجے یہ جنت ملے گی یا جہنم ملے گی. بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. ایک اور امام فرماتے ہیں کہ اب وہ نفسا نفسی کا دور ہے, خواہشات نفس کا دور ہے, ہر شخص چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے جمع کرے, جو آج کی دنیا ہماری ہے. اب اس دنیا کو بھی امام دیکھ رہا ہے. اچھا, لطف کی بات یہ ہے, آئمہ کا کوئی بھی قول اٹھائیے آپ, وہ آئمہ کے زمانے کی نہ صرف عکاسی کرے گا بلکہ دنیا جب تک قائم ہے ہر دور اور ہر زمانے کے معاشرے اور لوگوں کی حقیقت حال کو واضح کرے گا, ان کی پرابلمز کو حل کرے گا ہر زمانے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ یہ علم کل رکھتے ہیں, اور جسے علم کل ہوتا ہے, جس کا علم محیط ہوتا ہے زمانے پر, توجہ رکھے گا, جس کا علم محیط ہوگا اسے زمانے کے تمام مسائل کا علم ہوگا, اور جب تمام مسائل کا علم ہوگا تو مشکلات کا علم ہوگا, اور اگر امام کو مشکلات کا علم ہو تو پھر امام اس کے رائے حل کے لیے علاج بھی بتاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام آئمہ کے تمام اقوال ہر زمانے کے لوگوں کے لیے مفید و کارآمد ہیں, ہر زمانے کے لیے. اب آپ دیکھیے, یہ آج کی بالکل لگتا ہے بات کی گئی ہے, آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے, لیکن آج کی بات. امام کہتے ہیں ثلاث من کن فیہ من المؤمنین, تین صفت ایسی ہیں جو کسی مومن میں آ جائے وہ روز قیامت اللہ کے سائے تلے ہوگا, اللہ کے دوستوں میں سے ہوگا, اور خدا اس دن کے ہولناک عذاب سے اسے بچا لے گا. اب یہ کس زمانے میں امام کہہ رہے تھے کہ پھر وہی امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو صرف عقیدہ کافی نہیں ہے, مرجیہ ایک بحث ہے, زبان سے اقرار کر لو عمل کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں مرجیہ. مرجیہ رجا سے ہے, امید ہے کہ جناب آپ صرف زبان سے کہہ دیں عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ مرجیہ کا عقیدہ تھا. یہ بھی بحث امام کے دور میں تھی, ہمارے یہاں بھی یہی عقائد آ گئے ہیں. دشمن نے بھیج دیے, آپ نعرے حیدری لگا لیجیے, آپ صرف عزاداری کر لیجیے, آپ کا بیڑا پار ہے. یہ مرجیہ کا ہے, بالکل یہی عقیدہ ہے کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ عقیدہ رکھ لیں کافی ہے, دل میں عقیدہ علی کی محبت ہے کافی ہے. اب امام کہہ رہے ہیں کہ نہیں, عقیدہ کافی نہیں ہے, عمل ضروری ہے. ثلاث من کن فی ہے, جس میں تین صفت ہونی, یعنی عقیدے کے ساتھ عمل صفت کو اختیار کرنا, وہ روز قیامت اللہ کے سائے میں کو اللہ ہولنا کا عذاب سے نجات دے گا. پہلی چیز من اعطی الناس من نفسہ ما هو سائلهم لنفسہ, تم جو دوسروں سے توقع کرتے ہو وہی دوسروں کو دینے کی کوشش کرو. جو میں آپ سے توقع کروں کہ آپ مجھ سے ایسے بیہیو اختیار کریں, ایسے ملیں, ایسا اخلاق ہو, امام کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے وہی کام کرو. من آتا الناس من نفسہ, حقیقت میں کون ہے, یعنی تم لوگوں کو وہی دو جو ان سے لینا چاہتے ہو، جو کردار کی توقع تمہیں ان سے ہے، پہلی چیز یہ. اب اگر ہر شخص معاشرے کا ایسا ہو جائے، سارے مسائل کی خود بخود اصلاح ہو جائے. جیسے میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے گفتگو کریں، میں آپ سے کروں گا، منافقت ختم ہوگی، دشمنی ختم ہوگی، عداوتیں مٹ جائیں گی، نفرتیں نابود ہو جائیں گی. ابھی ہم کہہ رہے ہیں دوسرا کیا ہے، رجل لم یقدم رجل یدن وجرجل رجلن حتی یعلم یعلم اللہ فی طاعت اللہ وقدم او فی معصیتہ. تم جب بھی کوئی قدم اٹھاؤ، کوئی فعل انجام دو، تو یہ دیکھو کہ تم نے خدا کی رضا کی راہ میں قدم اٹھایا ہے یا خدا کی مخالفت میں قدم اٹھایا ہے. یہ صرف قدم اٹھانا یا ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، آنکھوں کا اشارہ، قلب کی نیت، ذہن کا خطور خدا کی راہ میں. اتنا دقیق امام کہہ رہے ہیں. اس کے بعد تیسری چیز آپ عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں، ورجل لم يعب اخاه بعيب حتى يترك ذلك العيب بنفسه. آپ کسی میں، آپ سے معذرت، آپ نہیں چونکہ نان آپ موجود ہیں اس لیے آپ کہہ رہا ہوں، کوئی کسی میں کوئی عیب دیکھے، ہمارے کیا ہوتا ہے جی چلو جی چار میں بی بی سی کی طرح پھیلا دو. امام کہہ رہے نہیں، تم چاہتے ہو روز قیامت اللہ کے سائے میں ہو، تمہیں عذاب اور خوفناک دردناک عذاب سے نجات مل جائے، کسی میں کوئی عیب دیکھو خاموشی، اور دیکھو کہ وہ عیب تم میں تو نہیں ہے، اگر تم میں ہے تو پہلے اس کو نکالو، اس کو نکالو. یہاں پہ ایک ظریف نقطہ عرض کروں، یہ جتنے بھی اخلاقی تعلیمات ہیں یہ سب انفرادی سطح کی ہیں، یہ حکمرانوں کے لیے نہیں ہیں، یہ ظالم و ستمگروں کے لیے نہیں ہیں. میں یہ پڑھوں اور یہ کہوں کہ جناب امام نے کہا ہے کسی میں کوئی عیب دیکھو خاموش رہو، یہ ظالم، یہ ستمگر، یہ خون آشام، یہ بربریت کرنے والے، یہ جفاکار، میں ان میں عیب دیکھوں اور خاموش رہو؟ ہرگز نہیں. خود امام سجاد نے در حقیقت کیا ہے کہ بیان کیا ان ظالموں کی کیا صفات ہیں. اب صحیح میں سجادی اٹھا کے دیکھیے، اس میں امام نے ظالموں پر لعنت کی، نفرین کی. کیوں؟ ان کے کردار کی وجہ سے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ امام سجاد کی سیرت ہے کہ جسے جس کے احیاء کی ضرورت ہے. اور صرف تذکرہ کر رہا ہوں، مصائب کی طرف آ رہا ہوں. ایک ایسا شخص جو میلوں کا سفر کر کے قیدی بنا کر ماؤں بہنوں کی بے پردگی کے ساتھ شام پہنچا ہو. امام سجاد کے مصائب میں سے ایک بڑی مصیبت جو ذکر کی جاتی ہے وہ امام کا ورود ہے شام میں. واقعی بہت سخت ہے امام کے لیے اس شرابی اور زانی کے دربار میں جانا. کوفے کے دربار میں امام سجاد کا جرأت اور شہامت کے ساتھ خطبہ اس کے کچھ حصے میں سے نقل کیے تھے. ابن زیاد سے امام کا مکالمہ جس شجاعت و بہادری کے ساتھ وہ نقل کیا. اب جب دربار یزید میں آ گئے، تصور کیجئے کہ امام سجاد کی حالت کیا ہوگی. سامنے تشت میں سر حسین رکھا ہے. یہ سننا شاید میرے آپ کے لیے آسان ہو، یہ اس کو درک کرنے کے لیے سید سجاد کا قلب چاہیے. واقعی ہم درک نہیں کر سکتے، ہم محسوس نہیں کر سکتے، ہم اپنی توان و طاقت کے مطابق محسوس کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں. سامنے تشت میں سر حسین، صرف سر حسین نہیں ہے، بے ادبی کر رہا ہے، چھڑی کو لبوں سے لگا رہا ہے، حسین کے دانتوں کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اور پھر اس سے بڑی جسارت، بچی ہوئی شراب کو تشت میں ڈال رہا ہے. امام کا کلیجہ پھٹ نہیں رہا ہوگا کیا؟ دوسری طرف مائیں بہنیں ہیں، لیکن مائیں بہنیں حجاب و پردے میں نہیں ہیں، رسم بستہ ہیں. ایک رسی میں 12 گلے. تصور کیجیے کیا عالم ہوگا. طرف جو بی بیوں کے زخم تھے وہ الگ، امام سجاد کے بدن میں جو زخم تھے وہ الگ، یعنی وہ میں شمار ہی نہیں کر رہا، لیکن امام کے قلب کو جتنی اذیت ہو رہی تھی وہ امام ہی سمجھ سکتا ہے، یہ امام زمانہ سمجھ سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر میں مصائب بس لے کے آ رہا ہوں آہستہ آہستہ، ایسے موقع پر درباری ملا کھڑے ہوتے ہوں یزید کی حمد و ثنا میں اور تمجید و تحسین میں، خود پہ شروع کرتے ہیں، جس کو جو کہنے کا کہہ دیا، امام سجاد نے کہا یزید مجھے بھی اجازت ہو کہ میں بھی جاؤں اور یہاں پہ کلام کروں۔ چونکہ امام سجاد کی ظاہری حالت اور قیافہ بہت نحیف، لاغر، کمزور اور ایسا تھا کہ سفر طے کر کے آ رہے تھکے ہوئے، حتیٰ کہ بعض مقاتل نے لکھا ہے کہ آپ کی ران مبارک سے گوشت گل چکا تھا، خون بہ رہا تھا، کیونکہ ایسے اونٹوں پہ بٹھایا گیا تھا کہ جن میں محملیں نہیں تھیں۔ اب تصور کیجئے، لوگوں نے کہا اس کو جانے دے، اب جو ہے امام سجاد جب گئے ہیں، تصور کیجئے امام سجاد نے کیا پڑھا، کیا خطبہ دیا دربار یزید میں، ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اللہ اکبر، وہ خطبہ پڑھنے کے قابل ہے واقعا، میں نے کسی موقع پہ پڑھا تھا، امام سجاد نے امام حسین کے مصائب کم اور دادا علی کے فضائل زیادہ پڑھے۔ کیوں؟ کہ جس علی کو، توجہ رکھیے گا، اس کے فضائل و مناقب و درجات و حسنات کی وجہ سے تم زندگی بھر اسے حسد کرتے رہے، اس کی آل کو قیدی بنا کر در در پھیراتے رہے، آج میں اس کا پوتا تیرے ہی دربار میں کہ تو اور تیرا خاندان در حقیقت جس طرح علی اور اولاد علی کے فضائل کو چھپاتا رہا، آج تیری موت بن کر علی ابن الحسین سید سجاد تیرے دربار میں آیا ہے کہ جن کو تو چھپاتا رہا آج اپنی زبان سے برملا کروں گا۔ یزید کی موت تھی سید سجاد کا خطبہ، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، میں ایسے ہوں، میں ویسے ہوں، اور اس کے بعد پھر امام نے کہا کہ میرا دادا یہ ہے، میرا علی ایسا تھا، یہ جنگیں تھیں، یہ زحمتیں تھیں، یہ مناقب تھے۔ اور اس کے بعد جب آخر میں کچھ نکات پیش کیے امام نے مصائب کے، تو چیخیں بلند ہو گئیں، اور چیخنے کی جب چیخیں بلند ہوئیں تو گھبرا کے کہا کہ یہاں تو انقلاب آ جائے گا، فوراً مؤذن سے کہا کہ اذان دے، اذان دی، اللہ اکبر۔ امام نے کہا میرا جسم گوشت وہ سب گواہی دیتا ہے خدا کا، مولا نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، خدا نے کہا میرا وجود گواہی دیتا ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ منبر پہ کھڑے ہیں امام، اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے یزید کی طرف کہا یزید یہ تیرے جد کی گواہی ہے، یہ میرے جد کی گواہی ہے، اور قسم خدا کی اگر تو کہے تیرے جد کی گواہی ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور میں کہوں میری جد کی گواہی ہے تو روز قیامت اگر رسول نے پوچھ لیا یزید تو نے میری آل کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، تو کیا جواب دے گا؟ اور پھر امام نے ایک دفعہ خواتین جو پردے میں بیٹھی نے اشارہ کیا، یزید وائے ہو تجھ پر، تیری خواتین اور تیرے حرم پردے میں بیٹھے ہیں اور نبی زادیاں بے مخرہ و چادر۔ اللہ اکبر، یہ کلیجہ پھٹ چکا تھا سید سجاد کا، جو حملے کرنے تھے حملے کر دیے، یزیدیت کو جو نقصان پہنچانے تھے پہنچا دیا، جو انقلاب برپا کرنے تھے کر دیا، اب مظلومیت کے ذریعے سے در حقیقت یزیدیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک رہے ہیں سید سجاد۔ بس چاہتا ہوں کہ آج شب شہادت ہے مولا کی، لہذا آج چاہتا ہوں کہ کچھ اور مسائل پیش کروں۔ کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ اللہ تصور کر سکتے ہیں، امام نے سر جھکا کے کہا الشام الشام، مجھے نہیں معلوم امام نے تین دفعہ شام کیوں کہا،
شاید ایک دفعہ شام کہا ہو تو امام کو سر حسین تشت پہ یاد آیا ہو، دوسری دفعہ جب شام کہا ہو زینب ام کلثوم کی بے رضائی یاد آئی ہو، اور تیسری دفعہ جب شام کا ہو امام نے تو جب سکینہ کو کنیزی کے لیے طلب کیا جا رہا تھا، اللہ اکبر، 35 سال امام نے گریا کیا، کھانا لایا جا رہا ہے امام کے لیے، پانی لایا جا رہا ہے امام گریا کر رہے ہیں، امام گریا کر رہے ہیں، کسی نے پوچھا مولا کب تک گریا کرے گے، امام نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا، ایسا یعقوب کے 12 فرزندوں میں سے ایک فرزند گم ہو گیا تھا، نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، ارے فراق یوسف میں یعقوب نے اتنا گر گیا وبیضت عیناہ، آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی، کربلا کی طرف رخ کیا ہوگا، ارے جس کے 18 دن میں قتل کر دیے، امام کا آخری وقت آ پہنچا، امام کا ایک شتر تھا کہ جس پہ امام نے 25 حج کیے تھے، اور ایک تازیانہ نہیں مارا تھا، جب امام کی شہادت ہو گئی تو کسی نے امام باقر سے کہا کہ آپ کے بابا کا شتر رسی توڑا کے چلا گیا، امام نے کہا وہ بقی گیا ہے اپنے آقا کی قبر پر، جاؤ اسے لے آؤ، لے آئے پھر باندھ دیا، پھر یہ واقعہ ہوا، 3 مرتبہ جب یہ واقعہ ہوا امام نے کہا کہ اس شتر کو قرار نہیں ہے، یہ اپنے آقا کی قبر میں سر رکھ کے روتا رہے گا، میں یہاں رکوں گا نہیں، عزاداروں کو جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ امام جس نے 25 حج کے ایک تازیانہ نہ مارا ہو، ارے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام جب بچوں کے تازیانے لگتے تھے سید سجاد کا کہ کیا عالم ہوتا ہوگا، ارے بچی دوڑ کر بھیا سے لپٹ جاتی تھی، بھیا اب طاقت نہیں ہے، سید سجاد سے پر بن جاتے، ارے سکینہ کے تازیانوں کو اپنی پشت پہ لے لیتے، اجرکم اللہ، بس ادادر سید سجاد، آخری وقت میں امام کو بلایا اور کہا کہ بیٹا یہ راز امامت تمہارے حوالے ہیں، اس کے بعد کہا بیٹا آخری وقت آ گیا، ہمیں زمین پہ لٹا دو، ہمیں زمین پہ لٹا دو، امام باقر نے کہا بابا آپ بہت ضعیف و کمزور ہیں، آپ سے یہ زمین کی سختی برداشت نہ کی جائے گی، کہا کہ نہیں ہمیں لٹا دو، شاید امام کی نظروں میں کربلا کا منظر ہو، اجرکم اللہ، عزاداروں ایک دفعہ امام باقر نے ایک دری بچھائی، امام نے کہا نہیں بیٹا دری بھی ہٹا دو، میں چاہتا ہوں خاک پر لیٹ کر اپنی جان جانے آخری کو سپرد کروں، اللہ اکبر، عزاداروں تصور کر سکتے ہو، ارے امام کو زمین پہ لٹایا، بس امام کی آنکھیں بند ہوئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ارے سید الساجدین گزر گئے، ارے زین العابدین اٹھ گئے، ارے مدینے میں کوہرام ہو گیا، ارے عشاق آئے، ارے زوار آئے، چاہنے والے آئے، ارے امام کا جنازہ اٹھ رہا ہے، عزادارو ارے فاطمہ کے گھر سے یہ پہلا جنازہ ہے جو دن کی تاریکی میں اٹھا، اللہ اکبر، ارے جنازہ بڑی شان سے اٹھا ہوگا، روح سید سجاد نے منظر دیکھا ہوگا، ہاتھ جوڑے ہوں گے، بابا حسین مجھے معاف کر دینا، ارے بیٹے کا لاشا اٹھانے والے مگر کربلا میں تیرا لاشا، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایمن قلبی قلب البار لہو اس قلیل عبادت قبول فرما،
ہمیں تعلیمات آئمہ کے مطابق آئمہ کی حقیقی شناخت سے بہرہ مند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے حقیقی عزاداروں و پیروکاروں سے قرار دے۔ خداوند دنیا میں جب تک رہیں اس عزا و درد سے عمل کے ذریعے وابستہ رہیں، آخرت میں ان کی شفاعت سے محروم فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔